ومنهم اور ان میں سے من یقول جو کہتا ہے ائذن لی مجھے اجازت دے دو. یہاں اشارہ ہے جد بن قیس السلمی کی طرف, جد بن قیس السلمی وہ کیا کہتا تھا, ائذن لی مجھے اجازت دے دو, ولا تفتنی مجھے فتنے میں نہ ڈالو, یعنی آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں پیچھے رہ کر گناہگار ہو جاؤں گا, آپ انکار کر کے گناہگار نہ کریں. اور ایک اور معنی یہ کیا گیا, کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں, میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں میں صبر نہیں کر سکتا, ڈرتا ہوں کہ رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم نہ پھسل جائے, آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو تو معافی رکھیں. فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا, فتنے میں تو یہ مبتلا ہو ہی چکے ہیں, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والا ہے کافروں کو, کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے, یہاں سے تو بھاگ جائیں گے وہاں کیسے بھاگیں گے. ان تصبک حسنتن اگر پہنچے تجھ کو کوئی کامیابی بھلائی, تسؤہم ان کو بہت بری لگتی, یہ تو قدرتی بات ہے جس شخص سے حسد ہو نفرت ہو اس کی کوئی بھی خوشی انسان کو اچھی نہیں لگتی. وہ ان تصبک مصیبتن اور اگر پہنچے تم کو کوئی شکست مصیبت, یقولو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل تحقیق لے لیا ہم نے اپنا معاملہ اس سے پہلے, شکر ہم نے اپنا الو پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا, ہم ساتھ نہ تھے ورنہ ہم بھی مصیبت میں پڑتے. ویتولوا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں, کس سے, مدد کرنے سے, وہم فرحون اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. قل کہہ دیجئے لن یصیبنا ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو, الا ما کتب اللہ لنا مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے, یعنی تقدیر, تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی آنی بھی ہوئی تو آ جائے گی, اگر وہ تقدیر میں لکھی ہوئی تو پھر کیا ہوا, مسلمان تو تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے اور تقدیر پہ راضی ہونے کا صلہ اس کو کیا ملتا ہے, اطمینان قلب. کسی بھی دکھ پریشانی اور مصیبت پر اگر انسان یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو پھر اس مصیبت کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. منافق تو خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی پریشانی ہو, لیکن مسلمانوں نے اپنے ایمان بالتقدیر کی بنا پر ان کو شرمندہ کر دیا کہ کوئی بات نہیں, اگر تکلیف بھی آ گئی, شکست بھی ہو گئی, کوئی نقصان بھی ہو گیا تو ہم اس کو بھی اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیں گے. ایسے شخص کو بھلا کون ستا سکتا ہے پھر, جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ ہر چیز کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے. ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر پس چاہیے کہ توکل کرے مومن, مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل کہہ دیجئے حل تربصون بنا نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں, الا مگر احد الحسنیین دو بھلائیوں میں سے ایک کا. اب منافق جنگ پہ تو گئے نہیں, اب کیا کرنے لگے, گھر بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کیسے پلٹتے ہیں, کیا ہوتا ہے ان کا, ان کے ساتھ اب کیا بنتا ہے. فرمایا کس بات کا انتظار کر رہے ہو, کہ یا ہم جیت کے آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے, یا غازی یا شہید, تو ہمارے لیے تو دونوں ہی چیزیں بہت اچھی ہیں, یہ ہمارے لیے تو دونوں ہی بھلائیاں ہیں, دو میں سے ایک تو ہم پا کر ہی آئیں گے. احدا واحد کی مؤنث ہے, ایک الحسنیین حسنا کی تسنیہ, حسنیین یہ نون تسنیہ کے لیے, حسنیین کون کون سی, غنیمت یا شہادت، دو بھلائیوں میں سے ایک، یعنی یا تو ہم مال غنیمت لے کے آئیں گے یا شہادت پا لیں گے، اور دونوں میں سے بڑی کون سی ہے؟ جس کو منافق کیا سمجھ رہے تھے؟ مصیبت. فرق ہو جاتا ہے نا نقطہ نظر میں. جو جو انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کی سوچ بدلتی جاتی ہے، اس کے نفع اور نقصان کے معیار بدلتے جاتے ہیں، اچھائی اور برائی کا پیمانہ مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، کامیابی اور شکست کے مفہوم بدلتے جاتے ہیں. جسے دنیا والے ناکامی سمجھتے ہیں، ایمان والے اس کو سراسر کامیابی سمجھتے ہیں. جسے دنیا والے نقصان سمجھتے ہیں، دین والے اسے نفع سمجھتے ہیں. ایک دنیا پرست شخص، اگر اس کے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہو تو اس کا دل تھوڑا ہونے لگتا ہے، لیکن ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا اگر اس سے کچھ جا رہا ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے قبول کیا، لیا اس لیے کہ وہاں پورا پورا مل جائے گا، کل کو دینے کے لیے لے لیا، وہ تو سنبھالا گیا، وہ تو محفوظ ہو گیا، میرے ہاتھ میں جو رہتا تو ڈر تھا کہ وہ ختم ہو جاتا، اور ہونا ہی تھا. اب دیکھیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھی چیزوں کو کتنا سنبھال سکتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچے کسی چیز کے پیچھے جان دے رہے ہوتے ہیں نا، مثلا ان کو پیسے ان کو مل جائیں یا کوئی پسند کا کھلونا یا کچھ، تو وہ اس کو لیے 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 پھرتے. آپ اسے کہتے ہیں بھی رکھ دو، ابھی مثلا واش روم جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں رکھ دو، نہیں نہیں رکھنا نہیں، وہ بھی وہاں بھی ساتھ، کھانا کھا رہے وہاں بھی ساتھ، باہر جا رہے وہاں بھی ساتھ. اچھا انہیں ڈر کیا ہوتا ہے؟ کوئی لے لے گا، دل چھوٹا ہوتا ہے کوئی لے لے گا. اچھا اب آپ دیکھیں بےچارے جب کھیل کود کے تھکتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ہاتھ کے اندر ہی ہوتا ہے، اور پھر مٹھی ڈھیلی ہو جاتی، ہر چیز گر جاتی ہے. بالکل جو بچے کے ساتھ ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ، اس دنیا کے بڑے کھیل گاہ میں یہی کچھ ہو رہا، کہ جن چیزوں سے ہمیں بہت محبت ہے ہم ان کو پکڑ پکڑ کے رکھتے ہیں، لیے لیے رکھتے ہیں، یہ تو ہم کسی کو دے ہی نہیں سکتے، یہ نہیں دیں گے کسی کو، سب کچھ لے یہ نہیں دے سکتے، یہ تو ہماری ہے، چھپا چھپا کے اپنا بنا بنا کے رکھتے ہیں، اور جب موت آتی ہے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سب کچھ اتر جاتا ہے، سب کچھ لے لیا جاتا ہے، کسی اور کا ہو جاتا ہے. جو ہمارے ہاتھ میں تھا وہ چلا گیا، اور جو اللہ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہم نے وہ محفوظ ریزرو، جو کل کو مل جائے گا، یہاں آؤ گے محفوظ ملے گا. جیسے آپ کسی ایک ملک سے دوسرے میں جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ سامان ساتھ کیری کرتے ہیں آپ، اور کہتے ہیں نہیں یہ بڑا قیمتی ہے تو میں نے ہاتھ میں رکھنا ہے، میں کسی میں بک نہیں کرا سکتی. اور کچھ آپ کارگو سے بھجوا دیتے ہیں یا بک کرا دیتے ہیں، اب ہوتا کیا ہے، جو بک کرا وہ تو آگے پڑا ہوا، جو ہاتھ میں آپ پکڑ کے رکھے وہ کہیں بھول آیا، پھر آپ سوچتے ہیں کاش میں اس کو بک ہی کرا دیتی، کم از کم محفوظ تو ملتا. بالکل ہم کیا کرتے ہیں، قیمتی چیزیں ساتھ لیے پھرتے ہیں کہ ان کو بک نہیں کرانا ہم نے، میں زیادہ حفاظت کر سکتی ہوں، یہ نہیں معلوم کہاں چھٹ جائیں. اور جو بک کرا دیتے ہیں نا اللہ کے پاس، وہ یقینی طور پر وہاں جائیں گے تو اس بیلٹ پہ مل جائیں گی آپ کو، اعمال نامے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. تو سب سے بڑا فرق جو انسان میں ایمان کے بعد آتا ہے، سچے ایمان کے بعد سوچ بدل جاتی، اچھائی برائی کا معیار بدل جاتا ہے. فرمایا تم ہمارے بارے میں نقصان کے انتظار میں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا؟ اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِأَيْدِينَا، ہم بھی دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ تمہیں خود عذاب دے دے، کوئی ایسی آفت تم پہ آئے ہمارے پیچھے سے، یا پھر یہ کہ ہمارے ہاتھوں سے تم کو پٹوائے، قتل کیے جاؤ یا قید کیے جاؤ. فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. پھر ہوتا یہ تھا کہ شرمندہ ہو کے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہتے تھے، کہتے اچھا چلو اب منافقت چھپانی ہے کچھ تو دینا پڑے گا، اور یہ کس لیے دیتے تھے کہ آج تھوڑا سا دے دیں کل غنیمت آئے گی تو ہمارا بھی حصہ لگے گا، فرمایا قل انفقوا طوعاً او کرہاً، ان سے کہو خرچ کرو خواہ خوشی سے یا نہ خوشی سے. لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے. کس کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے؟ جو خلوص سے دیتا، اخلاص کے ساتھ دیتا ہے. منافق کا قبول نہیں کیا جاتا. لن یتقبل منکم، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ ہو تم فاسق لوگ، تم فاسق ہو. وما منعهم، اور نہیں منع کیا ان کو، ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ ان کے نفقات یعنی مال صدقات قبول نہ ہو. الا مگر انہم، کہ انہوں نے، کفروا باللہ وبرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے. فاسق سے قبول نہیں ہوتا اور کافر سے قبول نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن جدعان ایک شخص تھا، دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلاتا، کیا یہ کام اس کو فائدہ دیں گے آخرت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ میرے گناہ معاف کرنا قیامت کے دن. اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کہ دنیا میں شہرت مل جائے، وہ مل گئی اس کو، ختم. آخرت میں اس کو صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان نہیں لایا تھا نا. تو پہلی وجوہ فسق اور کفر، دوسری وجہ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالا، نہیں آتے نماز کو مگر سستی کے ساتھ، مصیبت کے مارے. تو جو نماز شوق سے نہیں پڑھتا، اس کا صدقہ کیسے قبول ہو؟ کیونکہ کل اور پرسوں میں آپ نے نماز اور زکات کو ساتھ ساتھ دیکھا. ولا ينفقون، تیسری وجہ، اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا وهم كارهون، مگر وہ ناپسند کرنے والے ہیں، کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، مصیبت کے مارے، کہ اب اگر نہ خرچ کریں تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود حال یہ تھا، ان کی ساری منافقت کے باوجود، سارے کفر کے باوجود، حال کیا تھا؟ کہ یہ لوگ دنیا میں بڑے آگے تھے، کیونکہ دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، دنیا ان کی پرائرٹی تھی، دنیا کمانے کی فکر ان کو دین سے غافل کیے ہوئے تھی. تو لوگ یہ کہتے تھے دیکھ کے کہ اگر واقعی یہ اچھے لوگ نہیں تو ان کو دنیا کی اتنی کامیابی کیوں ہے، دنیا میں یہ خوب کمائی کیوں کر رہے ہیں. فرمایا فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، تمہیں حیران نہ کریں. کیوں؟ انما یرید اللہ، کیونکہ اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا، کہ انہیں کے ذریعے عذاب دے، یعنی ان کے مال اور ان کے اولاد کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچائے، یہ مال اور اولاد ان کے لیے مصیبت بنے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہوں. سورۃ طہٰ میں بھی آتا ہے نا، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی. سورۃ المومنون میں آتا ہے، ایحسبون انما نمدہم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. نہیں سمجھے؟ مطلب اس کا یہ ہے، پہلی آیت کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نگاہیں ان کو ملنے والے مال و متاع کی طرف نہ پھیلائیں، مت دیکھیں جو ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زہرت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کی رونق ہے. یعنی کسی کے مال کی طرف دیکھ کے مت ریجھو، یہ دنیا کی چمک دمک ہے. کیوں دیا ہے ہم نے ان کو؟ لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں کہ اب یہ اس مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میری خاطر کیا دیتے ہیں اور اپنے لیے کیا رکھتے ہیں. سورۃ مومنون میں فرمایا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور بیٹے دے رکھے ہیں، ہم ان کو بڑی بھلائیاں دے رہے ہیں جلدی جلدی؟ نہیں، یہ شعور نہیں رکھتے. کس بات کا؟ کہ یہ تو آزمائش ہے. تو ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیران نہ کرے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی کے ذریعے یعنی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں بھی نقصان دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. کس بات پر؟ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ وہ تم ہی میں سے ہیں, بڑے خیر خواہ ہیں تمہارے. اب دیکھیں کس کو قسمیں کھانے کی ضرورت زیادہ ہوتی جو جھوٹا ہو. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ وہ تم میں سے ہیں ہی نہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَحُونَ لیکن وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں, ڈرے ہوئے لوگ ہیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ چور کی داڑھی میں تنکا, اپنے نفاق سے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہ چل جائے. جیسے کوئی بھی ایسا شخص جو اندر سے نفرت رکھتا ہو کسی سے اور بظاہر اس کا اظہار نہ کرتا ہو تو اس کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے جو کام کیا اس کا پتہ نہ چل جائے. فرقن فیرے قاف فرق ہوتا ہے, ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈر کہاں سے ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. جب دل میں ڈر ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ دل الگ الگ ہو رہا ہے نا, پھٹ رہا ہے. سورۃ المنافقون میں بھی آتا ہے, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. منافق آپ کے پاس آ کے قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ فرما اللہ کو سب پتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول. اس میں قسم کھانے کی اور اللہ کو گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لو یجدون ملجأً اگر وہ پاتے کوئی جائے پناہ, اگر یہ کوئی جائے پناہ پائیں. او مغارات, مغارات مغارت ان کی جمع ہے, غار کھو یعنی گھسنے کی جگہ. او مدخلن یا داخل ہونے کی جگہ, گھس بیٹھنے کی جگہ. لولو الیہ تو وہ بھاگ جائیں اس کی طرف. وہم یجمعون اور وہ سرکشی کرتے ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے. یعنی مدینہ کے منافق زیادہ تر مالدار لوگ اور عمر رسیدہ لوگ تھے. کہتے کہ اس میں سے صرف ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے اور غریب بھی ان میں سے کوئی نہیں تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ دنیا کی محبت منافقت پیدا کرتی. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کا دھیان دنیا کی طرف ہوتا ہے نا تو دین تھوڑی سی بھی قربانی مانگے تو آپ نہیں تیار ہوتے دینے. تو اس سے انسان جب بیلنس نہیں کر پاتا دین اور دنیا میں, منافق دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے اور مومن آخرت کی خاطر دنیا چھوڑ دیتا ہے. اچھا ان دونوں کا تعلق کیسا ہے؟ جیسے ایک پرندے اور اس کے سائے کا. مثلا ایک پرندہ اڑ رہا ہے تو ساتھ اس کا سایہ بھی اڑ رہا ہوتا ہے نا. اب اگر کوئی شخص سائے کو پکڑنے لگے تو کیا ہوگا؟ پرندہ دوڑ جائے گا. لیکن اگر کوئی پرندے کو پکڑ لے تو سایہ خود پکڑا جائے گا. اچھا دنیا اور آخرت کی مثال بھی ایسے, جو آخرت کے لیے کوشش کرے دنیا اس کو مل جائے گی, لیکن اگر کوئی دنیا کو پانے کی کوشش کرے گا تو آخرت اور دنیا دونوں ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو سایہ پکڑنے لگے تو سایہ اور پرندہ دونوں ہی نکل جائیں گے نا, لیکن اگر پرندہ پکڑیں گے تو پرندہ اور سایہ دونوں آ جائیں گے. کیونکہ پرندہ پکڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا, چونچ نہ مارے یا ذرا اوپر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کون اوپر جائے اس کے پیچھے. اچھا ہے سایہ زمین پہ, اسی پہ پاؤں رکھ لیتے ہیں, جا کے اس کو کیچ کر لیتے ہیں. آسان لگتا ہے نا, حالانکہ یہ دھوکا ہوتا ہے. لیکن منافق لا یہ شرون جو ہے شعور ہی نہیں ان کے اندر, بات سمجھتا ہی نہیں, تو اس لیے وہ سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آخرت ایک حقیقت ہے, دنیا ایک سایہ ہے. دنیا کے پیچھے دوڑنے والے سائے کو پانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں جو جلد ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ بڑی عمر کے لوگ تھے جن کی دنیا کی محبت نے ان کو مصلحت پرست بنا دیا تھا. وہ آخرت کے لیے دنیا چھوڑ نہیں سکتے تھے, قربان نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کوئی بڑا رسک نہیں لیتے تھے. اب ظاہر ہے جہاد پہ جائیں تو پیچھے سے کھیتوں کا, فصلوں کا, کام کاروبار کا نقصان تھا, فرمایا کہ یہ تم سے چھپنے کے لیے کیا کرے، کہیں کوئی آڑ، کوئی کھو، کوئی غار کچھ مل جائے تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، جا کے چھپ بیٹھے اس میں. وہم یجمعون، نہیں سرکشی کرنے والے. ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں. من یلمزک فی الصدقات، جو تانے دیتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں، آپ کی تقسیم پر آپ کو تانے دیتے ہیں. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. عیب لگاتے ہیں. یعنی منافقین کی ایک اور صفت کیا کہ ان کو سیدھا کام بھی الٹا نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ ابن الخویسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تقسیم کے موقع پر کہا کہ انصاف سے کام لیں، آپ انصاف نہیں کرتے. یہ کس کو کہا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہ کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ اس پر حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے مجھے، اقتل ھذا المنافق، میں اس منافق کو قتل کر ڈالوں. آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیونکہ لوگ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو مروا دیتا، اس کو جانے دو. فرمایا کہ یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، اور یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کو تانے دینے والے اور ان پر ناانصافی کے الزام لگانے والے قرآن پڑھنے کے باوجود دین سے بے بہرا رہیں گے، قرآن ان کی سمجھ میں ہی نہ آئے گا، ان کے دل میں نہ اترے گا. چھوڑو، میں ان کو قتل تو نہیں کرواتا لیکن اس کی سزا یہ ضرور پائیں گے. ان کو یہ ناانصافی کیوں لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کہ آپ انصاف نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ تقسیم ان کی مرضی کے مطابق نہ تھی، ان کے مفاد کے خلاف تھی. آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی انسان کے اپنے فائدے کو زد پہنچتی ہے تو وہ اسی اینگل سے یا اسی نظر یا اسی شیشے سے حقائق کو دیکھنے لگتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا شخص جو تقسیم کر رہا ہے اس کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے. وہ اگر ایک کو زیادہ دے رہا ہے اور دوسرے کو نہیں دے رہا یا کم دے رہا ہے تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے یا دین کا کوئی فائدہ ہے؟ اس سے ایک بات اور سیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اگر لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو کیا ہم میں سے کسی کو چھوڑیں گے جب وہ دین کا کام کرے گا؟ آپ سب اپنے لیے اس بات کو لیں کہ بعض اوقات آپ بالکل ایک صحیح کام کرتے ہیں لیکن لوگوں کی نظر میں وہ بھی غلط ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بات آپ کی غلط ہوتی ہے، وہ بات اس لیے ان کو غلط لگتی ہے کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتی، ان کے مفاد کے خلاف ہوتی. کیونکہ ہر انسان کو اپنا ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ اجتماعی فائدے کو نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سب کا فائدہ کس میں. اب مثال کے طور پر جیسے آپ کے مختلف اوقات میں مختلف پروگرام بنتے رہتے ہیں، یہاں پر کوئی ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، تو کبھی کوئی دن ایسا مجھے بتائیں کہ جس میں آپ کو ٹیسٹ کہا گیا اور سب راضی ہوئے ہیں اس پہ. کوئی ایک دن بتا دیں کہ فلاں ٹیسٹ پہ سب خوش تھے. ضرور بیچ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں مانتے، کیونکہ بعض کی اس دن کیا ہوتا ہے، کوئی اپنی مجبوری ہوتی ہے ذاتی یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے. اب اگر وہ لوگ اس پر ناراض ہو جائیں کہ باقی لوگوں کا فائدہ ہو گیا اور ہمارا نقصان ہو گیا ہے تو بلیم کریں گے اور کرتے ہیں مجھے کہ آپ نے یہ اس طرح کیوں کیا، اس طرح کیوں کیا، اس طرح کیوں کیا، اور یہ آپ نے غلط کیا. تو اس میں اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ غلط کیا یا صحیح کیا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے اپنے مفاد کو نقصان ہوتا ہے تو ان کو سب کچھ غلط نظر آتا ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَنْ يَلْمِزُكَ، جو آپ کو الزام دیتے ہیں، فِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کے بارے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ خود دیے جائیں یعنی ان کو مل جائے، ردو، بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر وہ اس سے نہ دیے جائیں اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض ہونے لگتے ہیں. سخت ہوتا ہے نا شدید ناراضگی. ولو انہم اور اگر وہ ردو راضی ہو جاتے ما آتاہم اللہ ورسولو جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے وقالو اور وہ کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ سیؤتینا اللہ ان قریب دے گا ہم کو اللہ من فضلہ اپنے فضل سے ورسولہ اور اس کا رسول انا الی اللہ راغبون بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں رجوع کرنے والے ہیں. انما الصدقات بے شک صدقات صدقات صدقہ کی جمع ہے. صدقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے سچ کہا. صدقہ سے مراد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. دیا جانے والا مال صدقہ کہلاتا ہے. اس کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے ایمان کی سچائی پر دلیل ہے کہ واقعی جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اللہ کو مانتا ہے سچ کہتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے کیونکہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے. آخرت پر ایمان رکھتا ہے سچ کہتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جو آج دے رہا ہوں وہ کل ملے گا. اور دنیا سے صلہ چاہنے کے لیے خرچ نہیں کرتا, اللہ سے صلہ چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے آخرت میں پانے کے لیے. انما الصدقات بے شک صدقات. پھر دوسری بات یہ کہ صدقات کی دو بڑی تقسیم ہے, یعنی صدقات کو آپ دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ایک نفلی صدقات اور ایک فرض. نفلی تو وہ ہیں جو آپ اپنے دل کی خوشی سے فرض کے علاوہ سال کے کسی بھی وقت کسی بھی حصے میں دن یا رات میں جو بھی آپ کو توفیق ہو آپ اللہ کی راہ میں جس کو چاہیں دے دیں. اس میں اپنی ذات سے لے کر اپنے اہل و عیال کو دینے سے لے کر دوستوں عزیزوں رشتہ داروں انسانوں اور جانوروں کسی بھی تر جگر رکھنے والے کو کوئی بھی چیز جو آپ عنایت کریں وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے. کوئی بھی چیز جو اللہ کی خوشی کی خاطر آپ کسی کو بھی دیں کسی پر بھی خرچ کریں یہ نفل میں آ جاتے ہیں. یعنی آپ پہ لازم نہیں تھا واجب نہیں تھا لیکن آپ نے کیا کیا اللہ کی خوشی کے لیے دیا. مثلا آپ نے کسی کو کھانا کھلایا وہ آپ کے خاص رشتہ دار تھے آپ کے بچے تھے شوہر کے لیے خواہ اس کی بیوی تھی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اسی طرح کسی جانور کو کھلانا چڑیوں کے پینے کے لیے پانی رکھ دینا مثلا کوئی دانہ ڈال دینا کسی بھی مخلوق کے فائدے کے لیے خواہ آپ مچھلیوں کو دیں یا مگر مچھوں کو دیں کسی کو بھی دیں تو وہ کیا ہے سب صدقہ. لیکن رضا اللہ کی اللہ کی خاطر اللہ کی خوشی کے لیے کسی انسان کی خوشی کے لیے نہیں شہرت چاہنے کے لیے نہیں صلے کی تمنا رکھ کے نہیں کہ میں نے اس کو کھلایا تو اب یہ میرے ساتھ یہ اور یہ کرے. آپ ایک دعوت کر رہے ہیں کسی کی وہ دعوت بھی ساری آپ کے حق میں ثواب لکھی جائے گی اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ دعوت کر کے آپ اس آفیسر سے کوئی کام نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ پھر رشوت ہو جائے گی وہ صدقہ نہیں رشوت لکھا جائے گا کہ جس سے مقصود کوئی دنیا کا فائدہ نکلوانا ہو کسی سے. ہاں اگر دین کا کوئی فائدہ ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے کس پہ بلایا تھا کھانے پہ بلایا تھا تو وہ اگرچہ اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے اس کھانے کا لیکن وہ مقصد کیا ہے اللہ کی رضا دین کا فائدہ. تو اچھے مقصد کے لیے ہوگی تو صدقہ لکھا جائے گا اگر دنیا کا مقصد ہوگا تو صدقہ نہیں ہوگا.